أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 87 سے 96 تک. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، اور پے در پے بھیجے ہم نے، من بعدہ رسل، اس کے بعد کئی رسول. قفینا کا روٹ ورڈ قاف واو ہے، سر کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ویسے ہوتا ہے پے در پے، ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے. یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے، اور خاص طور سے یہود کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی رسول بھیجے، جس کی تفصیل ہمیں کئی احادیث سے ملتی ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیوسے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس کے بعد ہم آخر جو نبی ہمیں ملتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی نبی بھیجے، لیکن بنی اسرائیل نے اکثر نبیوں کو قتل کیا یا ان کی بات نہیں مانی. اس لیے یہاں پر جب ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس کئی رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کی روح القدس کے ذریعے مدد کی، تائید کی، یہاں پر روح القدس سے مراد دراصل جبریل علیہ السلام ہے. اور ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے، جیسے کہ ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ، روح القدس سے ان کی تائید فرما. ایک دوسری حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر روح القدس کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد جبریل امین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تائید یا ان کی مدد جبریل امین نے اس طرح سے کی کہ ہر دفعہ، ہر معاملے میں جبریل امین ان کے ساتھ رہے. جیسے کہ جب بنی اسرائیل نے ان کو تکلیف دی، جب بنی اسرائیل نے ان کے اوپر الزامات لگائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، ان کی ہٹ دھرمی، ان کا تکبر، ان کی خواہش پرستی، ان کی نفس پرستی، جس کی بنا پر انہوں نے رسولوں کا قتل کیا اور رسولوں کی بات نہیں مانی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت وہاں پر تین قبیلے آباد تھے، یہود کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ایک اور قبیلہ. یہ تینوں قبیلے یہود کے قبیلے تھے جو اوس اور خزرج کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے. یہاں پر پہلے سے وہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا ہے، جو جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، جو آخری نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی ہمارے پاس آ جائے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر لوگوں سے جنگ کریں گے. لیکن جب وہی رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی خواہشوں کے خلاف، ان کے جو لمبی لمبی آرزوئیں تھیں، جھوٹے عقیدے جو انہوں نے خود اپنے آپ سے بنا رکھے تھے. رسول ہمیشہ یہی چیزوں کو ختم کرنے آتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خواہش کے پیچھے کب پڑتا ہے. یہاں کہا گیا نا کہ جب کوئی بھی رسول آیا جنہوں نے ان کی خواہشوں کو نہ مانا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے تکبر کیا اور جھٹلایا. دراصل تکبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. بتر الحق و غمت الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق کا انکار کر دیا جائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف لے آئے، لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش میں مبتلا رہیں. اسی طرح سے آگے فرمایا، وقالوا قلوبنا غلف، اب یہاں پر بنی اسرائیل یعنی یہود کا جملہ کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. نہیں بلکہ اللہ تعالی نے لعنت کی ہے بس سبب ان کے کفر کے تو کتنا کم ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں, یعنی بہت ہی تھوڑے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے وقالوا قلوبنا غلف, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں, یہ جملہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ جی آپ بتائیں. جی ہاں, دراصل یہ بہت ہی تکبرانہ جملہ ہے, اور یہ جملہ دراصل اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف کہ ہم صرف ہماری مرضی پر چلیں گے, کسی اور کی بات نہیں مانیں گے. آج اگر ہم دیکھیں تو یہی جملہ جو یہود نے کہا تھا اللہ کے رسول کے مقابلے میں یا اللہ کے رسول کے جواب میں, یہ جملہ آج خود مسلمان مسلمانوں سے کہتے ہیں. کس طرح کہتے ہیں؟ کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھیں نا کہ کبھی کسی کو کسی اچھی بات کی طرف بلایا جائے, اسے نیک کام کی طرف بلایا جائے, یا اگر کسی سے کہا جائے کہ بھئی فلاں کسی کا لیکچر بہت اچھا تھا آپ بھی سنیے گا, یا فلاں کتاب بہت اچھی ہے آپ ضرور پڑھیے گا, تو اکثر لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں نا ہمارے پاس بہت ساری کتابیں, ہم کو معلوم ہے سب, ہم نے پڑھ لیا ہے, یعنی اس طرح کا جملہ. یا پھر ان سے کہا جائے کہ کسی نیک کام کی طرف آئیے, کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آئے, کہتے ہیں ہمیں سب آتا ہے, ہم جانتے ہیں جو لوگ سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتے ہیں ان کا کیا حال ہے. یعنی الٹا جو لوگ کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں انہی کے کردار کو مشکوک بنایا جائے اور اپنے آپ کو پاک سمجھا جائے. یعنی خیر صرف ہمارے پاس ہے, ہمیں اب کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ کوئی ایک بات انہیں اچھی معلوم ہو جاتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, تو وہ اس کی تصدیق کے لیے مدینہ سے مصر کا سفر تک کیا ہے صحابہ کرام نے یا علماء کرام نے. تو انسان کو آخر وقت تک سیکھتے رہنا ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, جس کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, مفہوم اس طرح سے ہے کہ حکمت تو دانائی مومن کی گم گشتہ پونجی ہے, وہ جہاں سے بھی ملے وہ اسے حاصل کر لے. یعنی ہمیں دوسروں سے سیکھتے رہنا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرتے رہنا ہے بھلائی جہاں سے بھی ملتی ہے. لیکن یہ جملہ دراصل تکبر کی علامت ہے کہ جو بھی خیر اور بھلائی ہے وہ بس ہمارے پاس ہے, ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک اور حدیث اس وقت جو یاد آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ, کہ باب العلم میں یہ حدیث موجود ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا تو سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو, یعنی تمہیں دونوں میں سے کوئی ایک بننا ہے. آگے بھی حدیث کا حصہ ہے لیکن اس میں بتایا گیا کہ انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے یا سکھاتے رہنا ہے. تو یہ جملہ دراصل بہت ہی تکبر کی علامت ہے. آپ دیکھیں اسی جملے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان کے اوپر. اور یہ جملہ دراصل کیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے کفر کیا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے اسلام لانا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے عمل سے ثابت بھی کرنا ہے, تب کہیں جا کر پورا مسلمان بن سکتا ہے. تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کا نام کافر قرار دیا گیا, اور یہاں پر کہا گیا کہ کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو, جب تک وہ مجھ پر اور اس کتاب پر ایمان نہیں لاتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ چاہے تورات کو ماننے والے ہو یا انجیل کو ماننے والے ہو, لیکن اگر وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں. اسی طرح سے چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, تب بھی ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ, اور جب آئی ان کے پاس, کتابوں من عند اللہ, اللہ کے پاس سے کوئی کتاب, مصدق تصدیق کرنے والی, لما ماہم جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہے یا تھی, وکانو تو تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتے ہونا، وہ مانگا کرتے تھے فتح کی دعائیں۔ یہ باب استفعال کے وزن پر ہے، اس کا روٹ وٹ فتح ہے۔ الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا تھا۔ فلما جاءہم، تو جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، تو پس اللہ نے لعنت کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ یہی وہ بات ہے جو ان آیتوں میں اہم بات ہے کہ انہوں نے اس کو پہچان لیا، جب اللہ کے رسول مبعوث کیے گئے اور کتاب ان کے پاس آ گئی جو کہ تصدیق کرنے والی تھی، کس کی؟ تورات کی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ اس کو پہچان بھی گئے، اس کو جان بھی گئے، تب انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور کیوں انکار کر دیا؟ دراصل یہ یہود کا حسد قومی یا نسلی، یہ حسد دراصل انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کی بہت مذمت کی گئی ہے کہ حسد ایسا ہے جیسے انسان نے کوئی نیکیاں کی ہو اور وہ حسد کر کے ان سب کو ضائع کر دے۔ اور اس کی مثال دی گئی ہے حدیث میں کہ جس طرح سے سوکھی لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے، یا دیمک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے حسد تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان کا جو نسلی تعصب تھا یہود کا، اپنے آپ کو جو یہ دوسروں سے برتر سمجھتے تھے کہ ہم چوزن پیپلز ہیں، تو یہ نسلی تعصب انہیں لے ڈوبا۔ اسی لیے انسان کو کبھی بھی اپنی کسی قابلیت پر، چاہے وہ نسبی ہو یا پھر اس کی اپنی خود کی کوئی اس نے اپنے طور سے حاصل کی ہو پڑھائی میں، یا کسی اور چیز میں اس نے مہارت حاصل کی ہو، اس پر کسی کو بھی غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تکبر دراصل انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو برتر سمجھا، اپنے آپ کو ہر طرح سے دوسروں کے مقابلے میں یہ سمجھا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہم تو دوسروں کی بات نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب قرآن آ گیا جو کہ تصدیق کرنے والا تھا تورات کی، جب انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، تو اس کا مطلب انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تورات واقعی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی۔ تو اگر تم تورات کو مانتے ہو اور تم کہتے ہو کہ تورات ہم پر نازل ہوئی تھی اور ہم اسی کتاب کو مانیں گے، دوسروں کو نہیں مانیں گے، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ جبکہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن میں دلیل سے بتایا گیا کہ تورات اللہ کی کتاب تھی۔ اس کا مطلب جب تم نے قرآن کا انکار کیا تو تورات کا بھی انکار کر دیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ آج بحیثیت مسلمان میرا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم غور کریں اور سوچیں، اپنے آپ پر رکھ کر سوچیں اس بات کو۔ جب میں جانتی ہوں، جب مجھے یقین ہے، جب میں اس کا اقرار کرتی ہوں کہ واقعی میں قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو کیا میں اس پر عمل بھی کرتی ہوں؟ جس طرح سے میں زبان سے اقرار کرتی ہوں، کیا میں دل سے بھی اسے مانتی ہوں؟ کیا میں اس کی ایک تعلیم کو مانتی ہوں اور دوسری تعلیمات کا انکار کر دیتی ہوں جو میری خواہش نفس کے خلاف ہے؟ تو یہ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے آپ سے اس کا محاسبہ کرے، سوال کرے اپنے آپ سے کہ بحیثیت مسلمان میرا اس قرآن سے کیا تعلق ہے، یا میرا اس قرآن سے کیا رویہ ہے۔ کیونکہ یہود نے تو کیا کیا تھا، اس کتاب کو پہچاننے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فلعنت اللہ، تو بس اللہ نے لعنت کی کافروں پر۔ اللہ نہ کرے کہ اس کتاب کو زبان سے تو مانیں لیکن دل سے اس کا انکار کریں یا عمل سے انکار کریں، تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق بن جائیں وہ لوگ جو اس کو عملی طور پر نہیں لیتے ہیں۔ لہذا اس قرآن کو ہمیں زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے، اور اپنے عمل سے ظاہر کر کے بھی بتانا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے اور مجھے اس کی ہر تعلیمات کو پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به, کتنا ہی برا ہے. انفسوں, جو ان کے نفسوں نے کیا کیا اس کو, جس کا انکار کیا یا وہ کفر کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے. کس بنا پر؟ بغین, ضد کی وجہ سے وہ باغی ہو گئے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہا اپنے بندوں میں سے. فباؤ بغضب علی غضب, تو پس اسی بنا پر وہ اللہ کے غضب پر غضب میں گھر گئے, یعنی غضب علی غضب, بہت زیادہ غضب. وللکافرین عذاب مہین, آپ دیکھیں کہ مسلسل تین چار آیتوں سے انہیں کافرین کہا جا رہا ہے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اہل کتاب تھے, یہ مشرک تو نہ تھے, لیکن انہیں کافرین کیوں کہا گیا, کافر کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو اپنی خواہش پرستی, دوسری بات تکبر, تیسرا اللہ کی کتاب اور رسول کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار. طبقات ابن سعد میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیان موجود ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے خود اپنے چچا اور اپنے والد کی بات سنی, جب میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آئے تو اس وقت جب وہ واپس آئے تو دونوں نے بات کی, یعنی دونوں بھائیوں نے, ان کے والد نے اور چچا نے, انہوں نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں, میں انہیں پہچان گیا ہوں, یعنی وہ ان کو پہچان گئے تھے اللہ کے رسول کو. پھر ان کے بھائیوں سے پوچھتے ہیں تو پھر کیا ارادہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک نہیں مانیں گے, یعنی انکار کریں گے, یعنی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ واقعی میں اللہ کے رسول اللہ کے رسول ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ حقیقت, یعنی ان کا ثبوت بھی ہمیں مل گیا کہ وہ پہچان گئے تھے. اور ایک جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی بیٹے سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے جس کو انسان نہ پہچانے, تو وہ اللہ کے رسول کو اسی طرح پہچانتے تھے, لیکن صرف نسلی تعصب کی بنا پر انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ہے جو انہوں نے خرید لیا یا انہوں نے حاصل کر لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر جس کو چاہا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اس فضل سے جس کو چاہا نواز دیا, اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے نواز دے. ایک اور چیز, ایک اور بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حسد کس بنا پر ہوتا ہے, یا حسد کب ہوتا ہے؟ یہ اسی بنا پر ہوتا ہے نا کہ انسان یہ سمجھے کہ فلاں کوالٹی, فلاں بھلائی, فلاں اچھی چیز اس کو کیوں مل گئی مجھے ملنے کی بجائے, اور انڈائریکٹلی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر خیر اور بھلائی کا مستحق صرف میں ہوں, دوسرے سب اس سے محروم رہ جائیں. یہ بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے نا سیلفش, یعنی خود پرستانہ سوچ ہے کہ ہم ہر بھلائی کا مستحق صرف نسل کی بنیاد پر یا خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو سمجھے اور باقی کو اس سے محروم کر دیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے عطا کر دے. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ نافرمانی کی, بغین, ضد کی وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اسی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. اور یہاں پر خاص بات غور کرنے کی ہے کہ اسی لیے ان کے لیے عذاب مہین ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر مسلمانوں سے کچھ غلطی بھی ہوتی ہے تو ان کو جہنم میں ڈال کر ان کو نکال لیا جائے گا, لیکن وہاں پر ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا, لیکن ذلیل اور رسوا اللہ تعالیٰ کس کو کرے گا؟ کافروں کو, کہ جنہوں نے جان بوجھ کر, پہچان کر بھی اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کا انکار کیا. یہاں پر بھی ان کے لیے ولیل کافرین عذاب و مہین کا لفظ آیا ہے. مہین میم ہے نون سے نکلا ہے یہ لفظ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ, بالکل کھلے طور پر دکھا دینا, یعنی کیا ہو رہا ہے سامنے والے کو نظر آ جانا, ہر چیز نظر آنا. تو یہاں پر رسوا کرنے والا عذاب, یعنی ان کو جو بھی عذاب دیا جائے گا وہ ایسا رسوا کرنے والا ہوگا, ذلیل کرنے والا ہوگا کہ ہر کوئی ان کی رسوائی کو دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آمنو ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے قالو نؤمن بما انزل علینا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جو نازل کیا گیا صرف ہم پر ویکفرون بما ورا اور ہم انکار کر دیں گے اس چیز کا جو اس کے علاوہ ہے وہو الحق مصدق لما معہم حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین کہہ دیجئے اگر تم اسی پر مانتے ہو اسی پر ایمان لاتے ہو جو تمہارے پاس ہے تو پھر تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیوں کیا اگر تم مومن ہو. یعنی ایک طرح سے ان کی اس دلیل کو انہی پر چسمہ کر دیا گیا جو وہ کہہ رہے تھے یا انکار کر رہے تھے. جب یہ لوگ مدینہ میں تھے تینوں قبیلے اس وقت اوس اور خزرج کے ساتھ جب ان کا کبھی کچھ معاملہ ہوتا تو یہ اس وقت خود ہی دعائیں کرتے کہ ایک نبی ہمارے پاس آنے والا ہے اس کے ساتھ مل کر ہم پھر تمام لوگوں سے جنگ کریں گے اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا. لیکن جب وہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل سے آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہی نہیں تورات پر تو اگر تم تورات پر ہی ایمان رکھتے ہو تو پھر تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا. یہاں پر ہمیں یہ بات مل رہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات سے ہٹ کر کسی کو نہیں مانیں گے. وہ یکفرون بما وراء یعنی تورات کے علاوہ جو ہے اس کا ہم انکار کریں گے. تو ٹھیک ہے اگر تم تورات کے حامی ہو اور تم تورات پر ایمان رکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ حق ہے تورات تو پھر تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا. تم تورات میں یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی تھی کہ انبیاء کا قتل کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ اپنی بات میں سچے ہو تو پھر تم نے نبیوں کا قتل کیوں کیا اگر تم مومن ہو. کیونکہ مومن سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کو قتل کرے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام سات روشن نشانیوں کے یہ دلائل کے لیکن تم نے کیا کیا ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم تھے ہی ظالم. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ تورات کو تم مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا. آپ دیکھیں نا کہ اگر کتاب کو مان رہے ہو کتاب پر ایمان رکھتے ہو تو پھر کتاب کی تعلیمات پر بھی تمہیں ایمان رکھنا ہوگا. تو کتاب کی تعلیم سب سے پہلی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک مانو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اس وقت انہوں نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ کیونکہ وہ کئی عرصے سے فرعون کی غلامی میں تھے اور وہاں پر دوسری قوموں کو وہ عبادت کرتے دیکھ چکے تھے اللہ کے علاوہ. اس بنا پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات کو ماننے والے تھے تو تم نے بچھڑے کو معبود کیوں بنا لیا. کیونکہ یہ تو ظلم ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ظلم ہے. اور ظلم سے مراد دراصل شرک ہی ہے, کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو اس سے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی قرآن چاہے وہ تورات ہو یا قرآن ہو سب کی تعلیم کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کو مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. یعنی یہ کفر کی انتہائی حالت ہے. آگے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے عہد لیا پختہ عہد ان سے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا ہم نے ان کے اوپر طور کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا کہ مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہارے ساتھ دیا ہے اور اس کو غور سے سنو. اب یہاں پر خزو ما آتیناکم بقوت واسمعوا کہ مضبوطی سے پکڑ لو جو تمہارے پاس ہے اور اس کو غور سے سنو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بلند کر کے ان سے یہ عہد لیا تھا اور کیا کہا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور غور سے سنیں گے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا واسعنا, کہ ہم نے سنا لیکن عمل سے کیا کیا؟ انکار کر دیا. یہ جملہ ایسا ہے نا, قالوا سمعنا واسعنا, کہ چلو سن لو, عمل بات کی بات ہے, جبکہ جب دیکھ لیں گے. یعنی نیت ہی پہلے سے یہ ہے کہ عمل کون کرنے والا, بس سن لیا جائے. ہم نے عمل کون سا کرنا ہے؟ نہیں, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. آپ دیکھیں کہ کتاب کو مضبوط پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو. قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیا آج جب قرآن سنایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے احکامات ہیں, جو بھی اس میں باتیں بتائی گئی ہیں, ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں گے؟ کیونکہ کتاب کے لیے یہ مسٹ ہے کہ کتاب عمل کرنے کے لیے آتی ہے. یہ آنکھوں سے چومنے یا ہاتھوں سے چومنے اور یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آتی. یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ اس کو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھ لیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے. کیونکہ یہاں پر ان کا یہ جملہ دراصل یہی ہے کہ قالوا سمعنا واسمعنا, کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. دراصل یہ نیت ہے پہلے سے کہ سن لو لیکن عمل نہ کرو. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, بس پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کو ان کے کفر کے سبب. یہاں پر دراصل وہ اشربو جو آیا ہے, اس سے بہتر جملہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. رچا بسا دیا گیا ان کے اندر. آپ دیکھیں نا کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ ہمارے پورے جسم میں پہنچ جاتا ہے. یہ معاملہ کھانا کھانے کے ساتھ نہیں ہے, کھانا مخصوص جگہ سے ہو کر مخصوص جگہ چلا جاتا ہے, لیکن پانی پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے. اور جو کوالٹی پانی کی ہے کہ پانی ہر چیز کو اپنے اندر مکس کر لیتا ہے, اسی طرح سے یہاں کہا گیا کہ ان کے اندر اتنی زیادہ بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی, جسم کے اندر گھل گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. کیوں اس طرح سے ان کے اندر بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچھڑے, ان کا وہ کفر تھا جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا, بچھڑے کی محبت اس کی عبادت کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور پھر بچھڑے کی محبت یا اس کی عبادت, جس کی بنا پر پھر وہ کفر میں پڑ گئے. ایک چیز جب انسان دن رات دیکھتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اگر کوئی برائی کو آپ پہلی دفعہ دیکھیں تو آپ اس سے بہت نفرت کریں گے, لیکن وہی برائی آپ روز دیکھ رہے ہیں تو پھر اس برائی کی اہمیت کم ہو جائے گی. ایمان دراصل دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے, زبان کا اقرار پلس عمل. اس نے ایمان کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے نا, تعریف اس کی, کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب, کہ زبان سے اقرار, دل میں اس کا اطمینان یقین, اور عمل بالجوارح, اعضاء کے ساتھ اس کا عمل. ان سب چیزوں کو مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ قالوا سمعنا واسمعنا, کہ سنا ہم نے لیکن کون عمل کرے گا؟ دیکھیں گے, عمل کرنا ہوا تو کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. اس لیے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, عمل کر کے دکھانا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ مانگتا ہے زمانہ ثبوت حب رسول کا, کہ اگر تم اپنی زبان سے رسول کی محبت کا اقرار کرتے ہو تو پھر عمل کر کے بھی دکھاؤ ان کے جیسے. صرف تمہارے زبانی دعوے کوئی کارآمد نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح سے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ عمل سے بتانا پڑے گا. اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، اس قرآن سے میرا تعلق زبانی ہے یا عملی ہے؟ اور اگر صرف زبانی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ عملی بھی ہو تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ اس سوچ کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ قرآن صرف اور صرف پڑھنے کی کتاب ہے، کیونکہ جب ہم نے اس کو باؤنڈ کر دیا نا، ایک چیز ہے، آپ دیکھیں کہ جب اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس ایک سرکل ہے اور آپ سے کہا جائے کہ پوری دنیا کو بس اس سرکل کے اندر سے دیکھو، تو آپ کو اتنا ہی حصہ دکھائی دے گا جتنا کہ وہ سرکل ہے، یعنی جتنا چھوٹا سرکل ہوگا آپ دنیا کو بس اتنے ہی سرکل میں دیکھیں گے جتنا وہ حصہ ہے، اور اگر وہ سرکل ہٹا دیا جائے تو پوری ہول دنیا آپ کے سامنے نظر آئے گی۔ اسی طرح سے قرآن کو ہم نے اتنے محدود معنوں میں لے لیا ہے، اس کی جو وسعت تھی، اس کے جو خیر اور فائدے تھے، ہم نے ان سارے فائدوں کو چھوڑ دیا، صرف اس کو تلاوت کی حد تک محدود کر لیا، اور ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، بس تلاوت کر لو اتنی نیکیاں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 10 کی بجائے 10,000 نیکیاں لکھ دے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن عمل کی کتاب ہے، اس کو، اس کے عملی پہلو کو آپ دیکھیں کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن کا تقاضا آپ سے کیا ہے، وہ کیا امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر۔ تو یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق لسانی ہے یا پھر عملی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح یہود نے کہا تھا کہ ہاں ہم ضرور سنیں گے، لیکن اس کے بعد عمل ان کا کیا تھا؟ وَأَسَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کریں گے کہ عمل کون کرے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوط پکڑیں، کیونکہ ان سے بھی یہی تقاضا کیا گیا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ مضبوط پکڑو اس کتاب کو۔ اور کتاب کو مضبوط پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسے ہم اپنے ہاتھوں میں زور سے ٹائٹ کر کے پکڑ لیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر احکام پر عمل کرنا، اس کتاب کو پرائیورٹی دینا، اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اس کو دراصل مضبوط پکڑنا ہوا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ علماء کرام نے اس کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں قرآن کے، کہ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لایا جائے قرآن پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں شک نہ کیا جائے، پھر اس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کیسے طریقے سے ہو، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے بعد اس پر غور و فکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ عمل کرنے کے بعد جو تعلق، جو اس کا حق ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، کچھ لوگ اس کے 5 حقوق بتاتے ہیں، کچھ علماء کرام اس کے 6 حقوق بتاتے ہیں، کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے 5واں حق، اور 6ٹا حق یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، یعنی صرف مان لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آخری درجہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے، قرآن کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ قرآن کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں، تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح سے ادا کیا جائے۔ دوسری بات یہاں پر، وہ اشربو جو لفظ ہے، یہ بہت غور کرنے کے قابل ہے کہ ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت بٹھا دی گئی تھی، ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں، چونکہ ہم ایک ایسی قوم کے درمیان رہتے ہیں جو ہر ایک کو خدا مانتی ہے، کوئی ایک نہیں، ہزار نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں ان کے خدا انہوں نے بنا لیے ہوں گے۔ جہاں انہیں کوئی پتھر ملتا ہے وہ اس کو پوجتے ہیں، ایون سانپ تک کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو جب ایسی قوم کے درمیان ہم ہزار سالوں سے رہ رہے ہیں اور وہی قوم دن رات ہمارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو اس بنا پر ہمارے یہاں بھی کیا ہو گیا ہے کہ اکثریت کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم گائے کی پوجا تو نہیں کرتے یا گائے کو ہم مقدس تو نہیں مانتے, لیکن اس طرح کی چیزیں ہم نے بھی بنا لی ہیں. جو وہ کرتے ہیں اسی کو دوسری طرح سے ہم نے اپنے لیے جائز قرار دے دیا ہے. بہت سارے مسلمانوں نے رسم و رواج کو یا پھر دنوں کو یا ایسی کئی چیزوں کو کہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں, ہندوانہ رواج ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر ان کے یہاں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے, ہمارے یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ آ گیا. ان کے یہاں لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, ہمارے یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ آ گیا. ان کے یہاں پر جب کچھ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کچھ شگون لیا جاتا ہے, کچھ پھل وغیرہ گود میں ڈال کر. سیم وہی سچویشن آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے. وہ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جب دلہا دلہن گھر آئیں پہلی دفعہ تو اس وقت کچھ شگون لے کر کوئی عجیب رسم رواج ان کی جاتی ہے. وہی سیم طریقہ مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا ہے کہ جب دلہن گھر میں قدم رکھتی ہے تو اس کے اوپر سے کچھ بکرا اور انڈے صدقہ اتار کر دیا جاتا ہے, اس کے پیروں سے چاول کا کچھ گلاس وغیرہ گرایا جاتا ہے اور ان چاولوں پر پیر رکھ کر لڑکی کو گھر کے اندر لایا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ان کے طریقے کار ہیں جو انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں, یا تو کچھ عبادات کے طریقے ہیں یا تو ہم پرستانہ طریقے ہیں. یہی ساری چیزیں آج مسلمانوں میں آ گئی ہے, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. کیونکہ ہم دن رات وہاں رہ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ مختلف ہے, ان کا عقیدہ مختلف ہے. ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں, ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم کسی انسان کو منحوس نہیں قرار دے سکتے. تو ان کے درمیان رہتے رہتے آج ہماری بھی عادتیں تقریباً انہی لوگوں کی جیسی ہو گئی ہے. تو اس شرک سے ہمیں بچنا ہے. یہ شرک آج ہمارے یہاں پر بہت عام ہو گیا ہے, کیونکہ جیسے بنی اسرائیل فرعون کی قوم کے ساتھ تھے تو ان کو دیکھتے دیکھتے ان کے اندر بھی یہی توہم پرستی, گوشالہ پرستی ان کے اندر آ گئی تھی. تو آج ہو سکتا ہے مسلمانوں میں بھی اس طرح سے آ گئی ہو کہ وہ گائے کو متبرک سمجھتے ہیں تو ہم بھی گائے کو متبرک سمجھنے لگے. بہت سارے بچوں نے دیکھے نا, سوال کیا ہے نا کہ قربانی میں جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جانوروں پر. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر پہلے سے یہ بات بٹھائی جائے, ان کو تعلیم دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں, ان کے اوپر بار برداری کریں, ان سے کام لیں, اور ضرورت پڑنے پر جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم ان کا گوشت بھی کھائیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں. تو یہ جو بچوں کے اندر یہ سوچ بیٹھ گئی ہے, دراصل یہ ہندوانہ سوچ کا نتیجہ ہے. تو اس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے اور رکھنا ہے اپنے بچوں کو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, کہ اگر تم اتنے ہی اپنی بات میں سچے ہو تو پھر کیا کرو, موت کی تمنا کرو. اگر تمہارے نزدیک آخرت کا گھر بہتر ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو, تم اپنی بات میں سچے ہو. تو دراصل یہاں پر ان کو خود انہی کے اوپر وہ دلیل دی جا رہی ہے, کیونکہ وہ لوگ تو بغیر دلیل کے بات کر رہے تھے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں, تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کو طلب کرو. کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے لوگ ہیں, کیونکہ بکثرت رسول ہماری قوم میں آئے اور ہمیں آگ تو نہیں چھوئے گی, اور اگر چھو بھی گئی آگ جو ہمارے یہاں کے نافرمان ہیں تو بس چند روز چھوئے گی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگ سے ہماری خلاصی کروا دیں گے. وہ اپنے آپ کو کچھ مخصوص انہوں نے دے رکھی تھی خود ہی, جیسے کہ ہم کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا, تو انہوں نے خود ہی اپنے طور پر اپنے آپ کو کچھ اہمیت دے رکھی تھی کہ ہم تو اللہ کے چہیتے لوگ ہیں, لہٰذا آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے, تو پھر تمہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اور آخرت میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنا چاہیے, اور آخرت میں ہم جانتے ہیں کہ اسی وقت ہم مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اپنے انعامات کو پا سکتے ہیں جب موت نہیں ہو جاتی جب تک کہ. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. لیکن اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موت ایک لفظ آتا ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے دعا میں کہ وہ شوق الی لقائک, کہ ایک بہت طویل دعا یہ حسن المسلم میں موجود ہے جو سلام پھیرنے سے پہلے کی دعاؤں میں آتی ہے کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے. تو ہم دیکھیں کہ کسی سے بھی ملاقات کا شوق کب ہوتا ہے, جب ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ملیں گے تو اور زیادہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کی مرضی کا احترام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کا شوق کب پیدا ہوگا, جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی, جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا ہوگا, ہم نے ہر وہ کام کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب و مطلوب ہے, ہم نے ہر اس کام سے اپنے آپ کو روکا ہوگا جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اور مبغوض ہے. اسی بنا پر ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو سکتا ہے. اب اگر جیسے مثال کے طور پر جب بچہ رزلٹ لے کر آتا ہے, ایک بچہ ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا, اب آپ بتائیے اسے کیا جلدی ہوگی, وہ کیا چاہے گا؟ جی وہ یہی چاہے گا نا کہ میں دوڑا دوڑا اپنے گھر پہنچوں اور خوشی خوشی اپنے والدین کو میں اپنا رزلٹ دکھاؤں کہ دیکھیے مجھے کتنے اچھے مارکس ملے ہیں. اور ایک بچہ ہے اسی کلاس میں لیکن اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, اب آپ بتائیے کہ اس کو اپنے والدین سے ملنے کی اتنی جلدی ہوگی بمقابلہ اس بچے کے جس کا رزلٹ اچھا آیا ہے؟ ہوگی جلدی؟ نہیں نا. جی سیم اسی طرح سے کہ انسان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں, اس نے کون سے کام کر رکھے ہیں, اس نے کیا کیا ہے. جب اس کو معلوم ہوگا تب ہی وہ ملاقات کے لیے بے چین ہوگا. یہاں پر ان سے ان کی بات کو انہی پر الٹایا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو اور آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو, تم اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جلدی کرو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے خود ہی اس بات کی تردید کر دی گئی ہے کہ وہ نہیں کریں گے کبھی بھی, کیونکہ ان کو خود اپنے عمل معلوم ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہیں گے. لہذا ایک بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس آیت سے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا اس کا مطلب موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ تو نہیں, تمنا کرنا تو نہیں جائز ہے, ہاں لیکن اس کو یاد رکھنا پڑے گا. جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت, اس کو کثرت سے یاد کرو. اور اللہ کے رسول نے جیسے پرمیشن بھی دی تھی نا, اجازت دی تھی کہ پہلے اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا, لیکن بعد میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ملتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تمہیں میں نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا لیکن اب تم جایا کرو, کیونکہ وہاں جانے سے تمہیں موت کی یاد رہے گی اور تم اس سے پھر کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں جانا کہاں ہے, ہمیں آخری ہمارا مقام کہاں ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں. تو اس بنا پر موت کی تمنا تو نہیں کر سکتے لیکن موت کو یاد رکھنا ہوگا, کیونکہ موت کو یاد رکھیں گے تبھی اس کی تیاری ہم کر سکیں گے. لہذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تردید فرما دی آگے, ولن یتمنوہ ابدا, کہ ہرگز نہیں, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے اس کی تمنا. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم, اس بنا پر یا اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. کیوں یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے, کیوں یہ نہیں چاہیں گے اللہ تعالیٰ سے ملنا؟ کیونکہ یہ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ دراصل یہ دعوت مباہلہ دی گئی تھی ان کو, ان یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہود دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ اے یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی، جہاں پر نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی سورہ آل عمران میں، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اسی لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو کیا معلوم تھا کیوں نہیں کریں گے وہ تمنا موت کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا آگے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کے بچے بہت شرارتی ہیں، اب آپ ان کو سمجھاتے رہتی ہیں سمجھاتے رہتی ہیں، لیکن وہ نہیں بات مانتے۔ اب اسکول سے خبر آتی ہے کہ آپ کے بچے نے فلاں بچے کو کچھ تکلیف دی، یا اس کے ساتھ بدتمیزی کی، یا کچھ اور معاملہ کیا۔ جب بچے سے کہہ دیا جائے کہ ہم نے تمہارے والدین کو کمپلین کی ہے کہ تم نے یہ بچے کو تکلیف دی ہے، اب آپ بتائیے کہ کیا وہ بچہ اپنے والدین سے ملنا چاہے گا فوراً؟ نہیں ملنا چاہے گا نا، کیوں نہیں ملنا چاہے گا؟ ہاں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے جو شرارت کی ہے اس بنا پر ابھی مجھے والدین سے خوب ڈانٹ پڑے گی۔ تو یہ جو ڈانٹ پڑنے کا ڈر ہے، یہی چیز کو آپ امپلیمنٹ کریں یہودیوں کے نظریے پر، کہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا شرارت کی۔ شرارت تو بہت اچھا لفظ میں استعمال کر رہی ہوں، انہوں نے کیا نافرمانی کی، انہوں نے کیا معاملات کیے، خود ان کے اعمال کیسے تھے، پہلے اعمال بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ تو ان کو اپنے اعمال کے بنا پر معلوم تھا کہ اگر ہم یہ دعوت مباہلہ قبول کر لیتے ہیں موت کی دعا کی، تو ہم کو معلوم ہے کہ جیسی موت واقع ہوگی ہم کو اس سزا کو حاصل کرنا پڑے گا، اس سزا کو ہم کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، یہ تمنا ہوں وہ تمنا نہیں، ورنہ یہ تمنا ہوں وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اس کا فتمنا کا روٹ ورڈ ہے میم نون یا، آرزو جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، قدمت قدمہ سے ہے آگے بھیجنے کو، آگے کے بارے میں آتا ہے۔ تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال، اس کے کرتوت کیسے ہیں، اسے خود ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا کیا واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی یا نافرمانی۔ اس سے بنا پر آپ دیکھیں کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتی ہے، اور ایک نافرمان جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا ہے اور گھبراتا رہتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آیا میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے تو الحمدللہ، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی ہوگا، کہ اپنے رب کے انعامات سے نوازے جانے کا، اس کی خوشنودی کا، اس کے استقبال کا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ پھر وہاں پر انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہود کو معلوم تھا، جو انہوں نے آگے بھیجا تھا، جو ان کے اعمال تھے، اس بنا پر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ان کے اندر شوق پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ تم ضرور ان کو بہت زیادہ حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی پر، یعنی دنیا دنیا دنیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ یعنی یہود نے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کس طرح سے انہیں ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو، ان کے اعمال کو کیوں کھول دیا، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں خیانت کی، انہوں نے اسے پوری طرح سے نہیں نبھایا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے جرائم کو اس کتاب میں کھول کر رکھ دیا ہے کہ اے مسلمانوں، آگاہ ہو جاؤ کہ جو گناہ، جو جرائم یہود نے کیے، وہ تم ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہود اسی بنا پر مبغوث ٹھہری اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جس پر غضب کیا گیا۔ تو کیا ہم چاہیں گے کہ اللہ نہ کرے ہم پر بھی غضب ہو؟ تو لہٰذا ہر وہ کام جو یہود نے کیا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہاں کیا کہا گیا؟ کہ تم ضرور انہیں احرسا، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جب بھی الف لگ جاتا ہے کسی لفظ سے پہلے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ، تو احرسا حرص سے ہے کہ بہت زیادہ حریص پاؤ گے تم انہیں دنیا کی زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کن کے مقابلے میں؟ مشرکوں کے بھی مقابلے میں، یعنی مشرک بھی اتنی تمنا نہیں کریں گے دنیا کی زندگی کی جتنی یہود کرتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، لیکن نہیں بچانے والی اس کو عذاب سے، اَنْ يُعَمَّرْ، کہ وہ عمر دیا جائے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بِمُزَحْزِحِهِ کا لفظ آیا ہے، یہ اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم زیادہ تر دیکھتے آئے تھے نا کہ 3 لیٹر ہوتے تھے روٹ ورڈ کے لیے، لیکن یہاں پر زحزحہ کا روٹ ورڈ زائحہ زائحہ، 4 لیٹر ہیں یہاں پر، تو ثلاثی مزید فی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ قرآن کے ایسے بھی ہیں جو 3 لیٹر سے زیادہ پر مشتمل ہوں، تو یہاں پر یہ مزحزحہ ہی ثلاثی مزید ہے، یعنی ربع لیٹر اس میں آئے ہیں، 4 لیٹر اس میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی یہ زندگی کی تمنا، دنیا کی زندگی کو چاہنا، ان کی یہ خواہش انہیں عذاب سے نہیں بچانے والی۔ یہ کتنا بھی جی لیں، 1000 سال جی لیں، لیکن آخر اس کے بعد انہیں کہاں جانا ہے؟ جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تو انہیں پھر اس وقت بتا دیا جائے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو ان کی کئی لمبی عمر، کئی گنا لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچانے والی۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جسے لمبی عمر دی گئی نیکیوں کے ساتھ، تو ایسے شخص کو خوش قسمت کہا گیا ہے، اور جو شخص کو لمبی عمر دی گئی لیکن وہ گناہ میں بڑھتا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں جو ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ لمبی عمر ہو اور وہ گناہوں کے ساتھ ہو۔ تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ بہت پسندیدہ ہے، اور حدیث ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی، دوسروں کی مدد کرنا، یہ انسان کی عمر میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہود کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ موت کی آرزو تو کجا، یہ دنیا کی زندگی کے اتنے حریص ہیں، اتنے حریص ہیں کہ یہ چاہیں تو 1000 سال جینا چاہیں گے۔ اب یہاں پر جو بات ان تمام آیات سے ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ عمل کرنے والا ہو، ایمان لانے والا ہو، نہ یہ کہ انکار کرنا، عمل سے انکار کرنا۔ دوسری اہم بات کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، لیکن موت کو یاد رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی نیکیوں میں بسر ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو مستحق قرار دیا، کہ یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ کس بنا پر مستحق ہوئے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی پر، کتاب کو نہ ماننے پر۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آج ہم کتاب کو پوری طرح مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں، تو الحمدللہ۔ تیسری بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے انعامات کے ہم مستحق ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ہر وہ کام سے بچنا ہوگا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے جرائم کی صورت میں ہمیں بیان کیے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں تھیں، انہوں نے کیا کام ایسے کیے تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ تو ہر وہ کام سے ہمیں بچنا ہے جو یہود نے کیا تھا۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے نا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم قدم بہ قدم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے، تو آج ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ آج مسلمان بھی انہی کی طرح ان کی پیروی کر رہے ہیں، اہل کتاب کی طرح۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں وہ بات ماننی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور یہود کہ یہود کے جو گناہ تھے یا یہود کی جو کارستانیاں تھیں یا ان کے جو جرائم تھے ان کو سامنے رکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنائے کہ ہم اس سے سیکھنے والے بنیں کہ یہ کام سے ہمیں دور رہنا ہے جو یہود نے کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔